أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا له الفداء. أما بعد، ہماری گفتگو شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب 20 گفتار میں چل رہی ہے. 20 گفتار یعنی 20 تقریریں. آج جس عنوان پہ شیخ مطہری گفتگو کر رہے ہیں اور مطالب بیان کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہے کون سا تفاوت عدالت کے ساتھ سازگار ہے اور کون سا تفاوت انسانوں کے درمیان عدالت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. شیخ مطہری بحث کا آغاز اس طریقے سے کرتے ہیں کہ عدالت کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ معاشرے میں عدالت برگزار ہو، عدالت قائم ہو، عدالت سے پیش آیا جائے. اس عدالت کا تقاضا کیا ہے؟ آیا اس عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں پایا جانا چاہیے، کسی بھی قسم کا تفاوت نہیں پایا جانا چاہیے، کسی بھی قسم کی تبعیض موجود نہ ہو، یا نہ بلکہ عدالت کے ہوتے ہوئے تفاوت پایا جا سکتا ہے، انسانوں میں تبعیض موجود ہو سکتی ہے، انسان ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں؟ کیا مراد ہے عدالت سے؟ کون سی صورت مراد ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درسوں میں عدالت کی تعریف آپ کی خدمت میں بیان کی تھی اور اس کو تفصیل سے واضح کیا تھا، اور امام علی علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے وضاحت کی تھی. امام نے تعریف فرمائی تھی کہ عدالت یا عدل کسے کہتے ہیں. عدل کا معنی کیا تھا کہ ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا، یہ عدل و عدالت ہے. اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے عدل کو سخاوت کے اوپر افضلیت دی تھی، کیونکہ عدل میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ چیز آیا صلاحیت رکھتی ہے اس چیز کو لینے میں یا نہیں، اس کو اپنے مقام میں رکھا جاتا ہے، اس کو کسی اور کے مقام میں نہیں رکھا جاتا. لیکن سخاوت و جود کے اندر یہ چیز مد نظر نہیں ہوتی. مثلا اگر کوئی انسان سخی ہو اور وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے کہ جس پر وہ سخاوت کرنا چاہتا ہے، تو وہ ممکن ہے اس کو ایسی چیزیں بھی فراہم کر دے کہ جس کا وہ مستحق نہیں تھا، اور ایسا مقام عطا کر دے کہ جو مقام اس کے لائق نہیں تھا. سخاوت میں بعض اوقات اس قسم کے اتفاق ہوتے ہیں، لیکن عدل میں اس بات کی طرف توجہ ہوتی ہے. عدل کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب آپ کسی کو، کسی شے کو اس کے اپنے مقام پر رکھیں، تب وہ عدل و عدالت کہلائے گا. پس جب ہم نے تعریف کو سمجھ لیا، تو اس تعریف میں دقت کرنے کے بعد جو نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ عدالت میں استحقاق پوشیدہ ہے. یعنی اگر کوئی انسان استحقاق رکھتا ہے تو اس کو کوئی چیز عطا کی جائے گی، کوئی حق اس کو دیا جائے گا، کوئی مقام اس کو دیا جائے گا. لیکن اگر استحقاق نہ ہو تو اس کو یہ چیز عطا نہیں کی جائے گی. بس ملاک جو ہے وہ ہے استحقاق و عدم استحقاق. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس استحقاق کا ملاک کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انسان استحقاق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ شیخ مطہری اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے مقدمے کے طور پر ایک مطلب کو بیان کرتے ہیں، وہ ہے معاشرے کی حقیقت. یہاں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ معاشرے کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے بدن کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ معاشرہ ایک بدن کی طرح ہے، زندہ بدن کی طرح ہے۔ جس طریقے سے زندہ بدن اعضاء و جوارح پر مشتمل ہوتا ہے، اسی طریقے سے جامعہ، معاشرہ، سوسائٹی، یہ بھی افراد کے ایک مجموعے کا نام ہے۔ افراد کا مجموعہ ہو تو معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ایک اور شباہت کے جو بدن اور معاشرے کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ بدن کے اندر اعضاء کا ایک خاص مقام ہے، اعضاء و جوارح کا، ایک حکم دیتا ہے، دوسرا حکم قبول کرتا ہے، ایک اعلیٰ مرتبے پر ہے، ایک پست مرتبے پر ہے۔ مثلا آپ سر کو دیکھیں، یہ عالی مقام ہے اس کا باقی اعضاء کی نسبت۔ اسی طریقے سے حکم دینا اور حکم قبول کرنا، مثلا آپ جب کسی گرم چیز پر اپنے ہاتھ کو رکھتے ہیں اور آپ کو گرمی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً آپ کا ہاتھ پیچھے آ جاتا ہے۔ یہ جو پیچھے آنا ہے، اس کو اگر تحلیل کیا جائے تو یوں نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ جیسے ہی ایک گرمی کا احساس کرتے ہیں، مثلا آگ پر آپ کا ہاتھ لگتا ہے، تو اس کا احساس فوراً جو ہے انسان کی عقل کی طرف جاتا ہے اور پھر وہاں سے حکم آتا ہے کہ اپنا ہاتھ کھینچ لو، یہ ہاتھ جو ہے اپنا کھینچ لے، ہاتھ جو ہے وہ پیچھے اپنے آپ کو کھینچ لیتا ہے۔ بس بدن کے اندر بھی، بدن کے اندر اعضاء کی تقسیم موجود ہے۔ اگر ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ تقسیم موجود ہے، ایک عالی مقام میں ہے، ایک متوسط مقام میں ہے، ایک اس سے نیچلے مقام کے اندر موجود ہے، عمل کے اعتبار سے اور وظیفوں کے اعتبار سے ایسے، یہ ایک حکم دے رہا ہے، ایک حکم قبول کر رہا ہے، ایک جو ہے وہ فکر کرتا ہے، ایک جو ہے وہ نقشہ بناتا ہے، دوسرا اس کو اجرا کر رہا ہوتا ہے۔ اس قسم کی تقسیم کاریاں موجود ہیں معاشرے کے اندر۔ تیسری تشبیہ جو معاشرے میں اور بدن کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے بدن سلامتی رکھتا ہے و بیمار ہو جاتا ہے، یعنی کبھی سالم ہے اور کبھی بیمار پڑ جاتا ہے، اسی طریقے سے معاشرے کے اندر بھی معاشرہ کبھی سالم ہوتا ہے اور بعض اوقات معاشرہ جو ہے وہ مریض ہو جاتا ہے، مردہ ہوتا ہے، انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے صورتحال معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ تشبیہ معاشرے اور بدن کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ حدیث اہل سنت کے منابع میں موجود ہے، مسند احمد کے اندر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد، کہ مؤمنین کا آپس میں محبت کرنا اور تراحم کرنا یہ بدن کی مانند ہے۔ اذشتکا بعضن تدا لہو سا ارو اعضاء جسد ہی بالحما و سحر، اگر بدن کے ایک عضو کے اندر درد آ جائے تو باقی اعضاء بھی ہمدردی دکھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی باقی بدن بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان کے اگر دانت میں درد ہو تو پورے کا پورا بدن ڈسٹرب ہوتا ہے، انسان کے اگر سر میں درد ہو تو اس کا پورے کا پورا بدن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے، باقی اعضاء بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں معاشرے کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ اگر ایک فرد کو مشکل پیش آئی ہے تو اس مشکل کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے اور ہونا چاہیے، اور پھر وہ اس کی مدد و ہمکاری کریں۔ یہاں تک تو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے اور بدن کے درمیان موجودہ شباہتوں کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد شہید مطہری فرماتے ہیں، اس سے کوئی یہ نتیجہ نہ لے لے کہ بدن اور معاشرے کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل ہی ایک جیسے ہیں، تمام جہات میں ایک جیسے ہیں، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، ان اختلاف کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اگر حکم بھی لگانا ہے بدن اور معاشرے کی شباہتوں کو دیکھتے ہوئے تو ان اختلافات کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے اختلاف؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ بدن میں دقت کریں تو پہلے سے مقام تعین ہے، معین ہے، سر نے یہاں ہونا ہے، ہاتھوں نے یہاں ہونا ہے، اور باقی اعضاء کی تقسیم، اور اسی طریقے سے ان کا مقام بھی معین ہے اور یہ کبھی تبدیل بھی نہیں ہو سکتے، ثابت ہیں۔ سر نے جو کام انجام دینا ہے، ہاتھوں نے جو کام انجام دینا ہے، یہ کبھی ایک دوسرے کے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج اگر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بعد میں ہم کیا کریں، فیصلہ کریں کہ نہیں اب آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اب کانوں سے دیکھتے ہیں، اس کو تبدیل کر دیتے ہیں مقام کو، نہ ایسا نہیں ہے۔ بس بدن کے اندر جو اعضاء ہیں ان کا مقام معین ہے، یہ مقام ثابت ہیں، تبدیلی کے قابل نہیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے۔ آنکھ خلق ہوئی تھی دیکھنے کے لیے اور ہمیشہ دیکھتی رہے گی، اور جہاں بھی رہے گی اسی آنکھ کے ذریعے ہی دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر ہم معاشرے کے اندر آ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں حقیقت برعکس نظر آتی ہے، معاشرے میں کسی کا مقام معین نہیں ہے، اور اگر معاشرے میں کسی کے پاس مقام موجود ہے تو مقام تبدیل ہو سکتا ہے اور تبدیل ہوتا بھی ہے۔ اگر کوئی معاشرے میں معلم ہے، استاد ہے، تو یہ پیدائشی استاد نہیں ہے، بلکہ اس نے خود اس استادی کے شعبے کو انتخاب کیا ہے۔ اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ خلقت کے اعتبار سے انجینئر نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے اندر رہ کر اپنی استعداد کے مطابق اس نے اس شعبے کو اختیار کیا ہے۔ بس معاشرے کے اندر جو مقام ہے وہ پیدائشی بھی نہیں ہے، تکوینی بھی نہیں ہے، یعنی پہلے سے معین شدہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ مقام تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ایک معلم اگر چاہے تو معلم کی جگہ چھوڑ کر وہ انجینئر بن سکتا ہے، انجینئر اپنا مقام چھوڑ کر کسی اور مقام کو اختیار کر سکتا ہے۔ بس یہ چیز جو ہے وہ مد نظر رہنی چاہیے، معاشرے اور بدن کے اندر جو شباہتیں موجود ہیں اور جو اختلاف موجود ہیں۔ اس کے بعد جس نقطے کی طرف شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں وہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان مدنی طبع ہے، یعنی انسان طبع کے اعتبار سے مدنی و اجتماعی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ حکما و فلاسفہ نے یہ مطلب بیان کیا ہوا ہے۔ شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ اگر مراد یہ لے لی جائے کہ انسان میں جو استعداد ہیں اور جو کمالات ہیں وہ کسب کر سکتا ہے اس وقت کہ جب وہ اجتماعی زندگی گزارے، یعنی اجتماعی زندگی گزارنے کے بغیر وہ ان کمالات تک نہیں پہنچ سکتا، اپنی ان استعدادات کو واضح نہیں کر سکتا اور معاشرے کے اندر اس کو ظہور نہیں دے سکتا۔ بس چونکہ وہ چاہتا ہے کمال تک پہنچے، چونکہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی استعداد کو پروان چڑھائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے، بس وہ اجتماعی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اگر یہ معنی کیا جائے تو شہید مطہری فرماتے ہیں اس معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی اس معنی کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ معنی کرتا ہے کہ انسان مدنی بالطبع ہے، یعنی اجتماعی زندگی گزارنا اس کا غریزئی ہے، इसकी तबीयत में शामिल है, गरीजे के तौर पर ये इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारता है। जिस तरीके से शहद की मक्खी अपनी ज़िंदगी गुजारती है और अपनी ज़िंदगी के मराहल को तय करती है, ये गरीज़ई व तबीई एतबार से है। इंसान भी इज्तिमाई तौर पर इस तरीके से, यानी इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने में अगर ये माना कर दिया जाए तो ये माना काबिल कबूल नहीं है। क्यों? इस वजह से कि इंसान के अंदर और बदन के अंदर एक फर्क यही है कि बदन के अंदर जो अज़ा मौजूद हैं और उनके अंदर जो तकसीम कार है और उनमें एक हुक्म देता है दूसरा हुक्म कबूल करता है, ये जो हुक्म फरमाई बाज़ औक़ात नज़र आती है उन अज़ा के अंदर आज़ादी व इख्तियार नहीं है। लेकिन मुआशरा चूंकि इंसानों का मजमूआ है, अफराद इंसान जब जमा होते हैं तो मुआशरा तश्कील पाता है और ये इंसान इरादा व आज़ादी भी रखता है, बस हम दूसरी तफसीर नहीं कर सकते। अगर हमने दूसरी तफसीर की कि इंसान इज्तिमाई अपनी तबीयत की वजह से है, अपने गरीजे की वजह से है, तो इसका मतलब है कि इंसान अपने इस इज्तिमाई ज़िंदगी के इंतखाब में बाइख्तियार नहीं है और आज़ाद भी नहीं है, जो कि ये कानून दुरुस्त नहीं है। चूँकि कानून असल में ये है कि इंसान आज़ाद है इंतखाब के अंदर और इख्तियार रखता है, इख्तियारी तौर पर इस अपनी ज़िंदगी को चलाता है। बस इसका नतीजा ये निकलता है कि इज्तिमाई ज़िंदगी इंतखाबी है, करारदादी है। इंसान ने जब देखा कि मैं अपने कमालात को हासिल नहीं कर सकता, अपनी इस्तेदादों को परवान नहीं चढ़ा सकता जब तक कि मैं इज्तिमाई ज़िंदगी ना गुजारूं, बस उसने अपने इस अक्ल से जब दर किया तो फिर अक्ल ने हुक्म दिया कि तुम इज्तिमाई ज़िंदगी का इंतखाब करो, और इंसान ने इज्तिमाई ज़िंदगी का इंतखाब किया। एक और चीज़ जो वजाहत करने के काबिल है वो ये है कि इंसान जब मकाम हासिल करता है मुआशरे के अंदर, तो ये मकाम इंसान अपनी फ़ालियत के ज़रिए हासिल करता है, यानी अपनी लियाकत और इस्तेदाद के ज़रिए एक मकाम तक पहुँचता है। मुआशरे में जो ये तकसीमें मौजूद हैं, मसलन जिसमें इंजीनियर बनने की इस्तेआत मौजूद है, लियाकत मौजूद है, वो इंजीनियर बनता है। जिसमें असलन इंजीनियर बनने की कुदरत ही नहीं है, वो असलन इंजीनियर के अंदर पाए जाने वाले उलूम और उनके दरमियान पाए जाने वाले जो कजाया हैं उनको फहम करने की कुदरत ही नहीं रखता, तो वो इंजीनियर कैसे बन सकता है। बस मुआशरे के अंदर जो मकामात हैं वो इंसान अपनी लियाकत और फ़ालियत के ज़रिए हासिल करता है, लेकिन बदन में ऐसे नहीं था। बदन में इंसान का जो बदन के अंदर जो तकसीम मौजूद थी वो पहले से मुअय्यन थी। सर का मकाम पहले मुअय्यन था, हाथों का मकाम पहले मुअय्यन था, लेकिन मुआशरे के अंदर जो मकाम तकसीम हैं वो मकाम इंसान अपने इख्तियार के ज़रिए हासिल करता है। बस यहाँ तक एक मतलब ये वाज़ह हो जाता है कि मुआशरे के अंदर चूंकि इस्तेदाद मिलाक है, लियाकत मिलाक है इस्तेहकाक व अदम इस्तेहकाक की, जो कि हमने सवाल जिक्र किया था पहले कि जिसको वाज़ह करने के लिए इस मुकदमे को बयान किया था मुआशरे और बदन वाले को, तो नतीजा ये निकलता है कि मुआशरे में चूंकि इंसान बा इख्तियार है, वो अपनी इस इज्तिमाई ज़िंदगी को इख्तियारी तौर पर इंतखाब करता है और मकामात इसी लियाकत और इस्तेहकाक के मुताबिक नसीब होते हैं और मिलते हैं, बस मुआशरे के अंदर तबईज़ मौजूद है, दर्जाबंदी मौजूद है, तफावत मौजूद है इंसानों के दरमियान। ये तफावत حتمی ہے معاشرے کے اندر چونکہ استعدادیں مختلف ہیں۔ اب یہاں پر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ مطلب کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک اور مثال دیتے ہیں، کہ چونکہ وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ اس کو پھر بعد والے درس پر محول کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔